مل مسیح ابن مریم، اب نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول، مگر ایک رسول۔ اب دیکھیں جو ان کی باتیں تھیں نا، ان سب کو بتا دیا، یہ بھی کفر ہے یہ کہنا کہ اللہ ہی مسیح ہے معاذ اللہ، اور یہ بھی کفر ہے کہ کہہ دیں کہ تین کا تیسرا جو ٹرینیٹی ہے نا، یہ بھی کفر ہے۔ پھر اصل حقیقت کیا ہے عیسیٰ بن مریم کی؟ وہ یہاں پہ اس آیت میں بتائی گئی کہ وہ صرف ایک رسول ہے۔ اب یہاں پہ نا چار دلائل دیے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے الہ نہ ہونے پہ، ان کو آپ نوٹ کریں۔ پہلے، وہ صرف ایک پروفٹ ہے، سوائے رسول کے کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، کیونکہ دیکھیں تم کہتے ہو کہ وہ خدا ہے، تو یا تو وہ رسول ہو سکتے یا خدا ہو سکتے، دونوں چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتے، تو ایک ہی چیز ہوں گے نا، تو رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ رسل، نمبر دو بات یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، تو تم ان سارے رسولوں کو تو رسول مانتے رہے، ان کو کیوں نے تم نے خدا بنا لیا؟ ان کو کیوں تم خدا سمجھنے شروع ہو گئے؟ باقیوں کو بھی تو رسول ہی سمجھتے تھے۔ تیسری بات، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں سچی عورت ہے۔ یہاں پہ ماں کی بات کیوں کی گئی؟ ایک تو یہ کہ ان کے باپ تو تھے ہی نہیں، ایک ماں سے ہی پیدا ہوئے ہیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو والدہ ہیں، ماں کے ذریعے پیدا ہونا، اگر کوئی کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا، اس کے بعد پیدا ہوا، تو جو خدا ہے وہ تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ نبیہ تھیں، وہ نبی تھیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ صدیقہ ہے، اور صدیقیت نبوت کے بعد کا درجہ جو ہے نا، وہ صدیقیت کا، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق تھے، نبوت کے بعد کا درجہ۔ اور عورتوں میں تو سب سے مطلب ٹاپ پہ کامل جو ہیں وہ حضرت مریم ہیں، مردوں میں تو بہت سارے ہوئے لیکن عورتوں میں ٹاپ پہ نمبر ون نمبر حضرت مریم علیہ السلام کا آتا ہے۔ تو ان کی ماں جو تھی وہ سچی عورت تھی، صدیقہ تھی، یعنی خود بھی سچی تھی اور سچائی کی تصدیق بھی کرنے والی تھی، ہمیشہ سچ کہنے والی۔ تو یہ ایک دلیل ہو گئی کہ عورت کے پیٹ سے خدا نہیں پیدا ہو سکتا۔ کھانا یا اکولان طعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ چوتھی دلیل ہو گئی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ دیکھیں جو مخلوق کھانے کی محتاج ہے، محتاجی ہے نا یہ، کیونکہ اگر کھانا نہیں کھایا تو مر جائیں گے، تو وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا تو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، نہ ہوا کا، نہ پانی کا، نہ کھانے کا، نہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ تخت کا، نہ عرش کا، کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ فرشتوں کا، نہ بندوں کا، کوئی۔ لیکن جو کھانے کا محتاج ہو، سوچیں وہ پھر پانی کا بھی محتاج ہوگا، وہ پھر ہوا کا بھی محتاج ہوگا، پھر وہ کھانے کے ڈائجسٹ ہونے کا بھی محتاج ہے، پھر وہ کھانے کی ایکسکریشن کا بھی محتاج ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ کھانا جو ویسٹ بن کے انسان کے جسم سے نکلتا ہے نجاست کی صورت میں، وہ تو اس کا بھی محتاج ہے کہ وہ نکل جائے۔ تو جو ایسا ہو، ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا صرف بتا دیا گیا، باقی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑ دیا گیا کہ پھر تو وہ کتنی چیزوں کے محتاج ہیں، تو پھر ایسے جو ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے۔ انظر، دیکھیں اب کتنی سمپل باتوں سے یہ ثابت کیا گیا نا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں تمہارے لیے یہ نشانیاں، یہ دلائل ہیں، یہ کتنے سمپل دلائل ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے جو کہ سمجھ نہ آنے والی ہو۔ اب دیکھو کھانا کیوں کا محتاج ہے، تو ظاہر ہے کھانا بنانا بھی پڑے گا، کہیں سے خریدنا بھی پڑے گا، کہیں سے حاصل کر کے پھر اس کو کھانا بھی پڑے گا، یہ تو پھر ایک محتاجیاں ہی ہو گئی۔ پھر کوئی کھانا بیماری بن جاتا ہے، کوئی کھانا صحت، تو بیماری بھی پھر ساتھ آ گئی کھانے کے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا وہ دونوں کپڑے پہنتے تھے، بلکہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ دن میں انسان کم از کم دو دفعہ تو کھانا کھاتا ہی ہے، نہیں تو ایک دفعہ تو کھائے گا ہی نا، ہر روز کھانے کی محتاجی ہوتی. کپڑے تو چلو کتنا سال بھی ایک کپڑا پہنے رکھے تو گزارا ہو سکتا ہے, کھانا تو ہر دن کی ضرورت ہے. ثم انظر انا یوفکون, پھر دیکھو تو صحیح کہاں سے پھیرے جاتے ہیں, یہ کدھر سے ٹرن اوے ہوتے ہیں, کیے جاتے ہیں, پھیرے جاتے ہیں, کوئی اور ان کو ٹرن اوے کرتا ہے. کون؟ شیطان, دوسرے لوگ جو شیطانی کام کرتے ہیں, جو شیطان کے ایجنٹس ہیں, وہ ان کو پھیر دیتے ہیں. نہیں, اتنی سمپل بات سمجھ نہیں آ رہی. علم آ بھی گیا ہے, دلائل بھی سامنے آ گئے, پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی. قل, کہہ دیجیے, اتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کے نیچے آپ لکھیں کون کون اس میں آ جاتا ہے, وہ سارے نام لکھیں جو بھی اللہ کے سوا ہیں. بتائیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے سوا. فرشتے بھی اللہ کے سوا ہیں, نبی بھی اللہ کے سوا ہی ہیں نا. اللہ کے علاوہ ایکسیپٹ اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کو نکال دیں تو کون کون بچ جاتا ہے؟ ہر چیز, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, پانی ہے, انسان ہے, انسانوں میں چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں, نبی ہوں, فرشتے ہیں, پھر جنات ہیں, جتنی بھی مخلوق ہے سب من دون اللہ ہے نا. کیا خیال ہے؟ سب اللہ کے سوا ہے نا. سب کے بھی آپ نام لکھیں. قل اتعبدون, کیا تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ان میں سے, اب یہ سارا جو آپ کے پاس نام ہو گئے نا, ان میں سے کوئی بھی, کسی کو بھی اگر کوئی سمجھتا ہے, کسی کو بھی پکارتا ہے, چاہے وہ اولیاء اللہ ہے, چاہے وہ نبی ہے, چاہے وہ فرشتہ ہے, چاہے وہ جن ہے, چاہے وہ سورج ہے, چاہے وہ چاند ہے, انہی کی پوجا کرتے ہیں نا, چاہے کوئی پتھر ہے, چاہے کوئی درخت ہے, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, یاد رکھنا ان میں سے کوئی بھی مالک نہیں ہے تمہارے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا. چاہے کوئی سپر پاور ہے, یہ بھی بیچ میں لکھ دیں نا, من دون اللہ میں تو سارے ہی آ گئے. کسی بھی ہستی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب اسی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, اسی میں حضرت مریم بھی آ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ, کسی کے اندر قوت طاقت نہیں سوائے اللہ, اور کس چیز کی کوئی نفع پہنچانے کی, کوئی نقصان پہنچانے کی. اب سب سے پہلے تو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی بات گزر رہی ہے. دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر اتنی طاقت ہوتی تو وہ جو اپنے خلاف ان کے سازشیں ہو رہی تھیں وہ پہلے ہی پتہ کر لیتے, ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا. حضرت مریم وہ اپنے طور پہ تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ سولی پہ لٹکا دیا, تو حضرت مریم اپنے بیٹے کو بچا لیتی. یہود نے کتنا بگاڑ کیا, کیا کیا ان کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو وہ سارے سے بچ جاتے. لیکن وہ اپنا نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے, تو وہ کسی اور کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ تو سوچو. یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کروسیفائی ہو گئے تھے, چلو ان کی بات کو اگر لیا جائے تو ان سے پوچھیں کہ وہ خدا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو کروسیفیکیشن سے بھی نہیں بچا سکا؟ وہ کیسے خدا ہو گیا؟ تو وہ اپنے آپ کو لٹکنے دیتا وہاں پہ؟ دیکھیں, یاد رکھیں, انسان کی نا نیچر ہے کہ وہ اس در پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے جہاں پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ملے گا یا یہاں سے میں نقصان سے بچ جاؤں گا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا, ہندو یہ لوگ سانپ کو بھی پوچھتے ہیں, چوہے کو بھی پوچھتے ہیں. کس وجہ سے؟ جس چیز کو بھی وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے نا, جس سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہرٹ کرے گی, اسی کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں. جس سے ان کو لگتا ہے ہمیں فائدہ دے گی, اس کو بھی پوجنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی مالک نہیں ہے میرے, نہ نقصان کر سکتا ہے نہ نفع کر سکتا ہے. ساری مخلوق بھی, جن اور انس اور تمام اول آخر بھی مل جائیں اور مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے, جب تک اللہ نہ چاہے وہ فائدہ نہیں دے سکتے. ساری مخلوق بھی مل جائے اور زور لگا لے اور مجھے نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. یہ کہنا آسان ہے, اس کا دل میں یقین آ جانا بہت محنت چاہتا ہے, بہت ریمائنڈرز چاہتا ہے. جس وقت ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ایڈ دیں, ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے حکم مان لیں کیونکہ ورنہ یہ ہمیں نقصان دے دیں گے, تو نفع نقصان پہنچانے کا اختیار تو کسی کے پاس بھی نہیں. اسی لیے جو ایمان والا ہوتا ہے نا, وہ اتنا نڈر ہو جاتا ہے, اتنا بہادر ہو جاتا ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک میرے اللہ کا اذن نہ ہو. اور اگر اللہ نے اذن کر لیا نا میرے لیے, تو پھر ان میں سے تو کوئی, نہ پولیس مجھے بچا سکتی ہے, نہ یہ فوج مجھے بچا سکتی ہے، نہ میرے گارڈز باڈی گارڈز مجھے بچا سکتے، پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا جب میرا اللہ میرا نقصان کرنا چاہے تو. تو انسان لوگوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کے سامنے جھکوں، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، میں کیوں ان کے سامنے جھکتا پھروں. دیکھیں کتنی اس چیز کے اندر آپ کو پاور ملتی ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ یہ وہی السمیع ہے اور العلیم ہے. یہ بات کتنی خوبصورت ہے نا، السمیع، جہاں جس جگہ جب رات ہو یا دن تم پکارتے ہو اس کو، وہ سنتا ہے تمہاری عبادت میں، کیونکہ پکارنا بھی آتا ہے نا، دعا کرنا بھی عبادت ہے، تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ وہ ہے نا، وہ سمیع بھی ہے، وہ تمہارے حالات بھی جانتا ہے، علیم بھی ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، حد سے بڑھا دینا. انہوں نے کیسا غلو کیا تھا؟ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی تعظیم کی، اتنی تعظیم کی کہ ان کو اٹھا کے خدا کا بیٹا ہی بنا دیا. اور دوسروں نے کیا کیا؟ یہود نے ایسا کیا کہ ان کو اٹھا کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھ سے ادا کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ حرام اولاد بتا دیا نہیں اس قدر زیادہ. تو نہیں، جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ مبالغہ آرائی کے اندر اتنی حد سے بڑھ جائیں کہ حد سے بڑھتے بڑھتے ان کو خدا ہی بنا دے. اور یہاں پہ فرمایا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں. ویسے تو غلو کسی چیز میں بھی اچھا نہیں ہوتا، کسی کی تعریف کرنے لگے آپ اس کے آسمان پہ اس کو چڑھا دیں اور اس کے تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن جب دین میں غلو آتا ہے نا تو بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شرک تک پہنچا دیتا ہے. اور یہاں پہ کہا گیا غیر الحق، دیکھیں غلو تو ہوتا ہی نہ حق ہے، لیکن یہاں پہ غیر الحق کیوں آیا؟ پھر تاکید کے لیے کہ ایسا غلو، نا حق غلو مت کرو، مت اس طرح سے کرو کہ اتنا زیادہ ایک نبی کا تعظیم میں ہے تو عزت ہی کر رہے ہیں نا. اب وہ کہیں عزت، ہم نے تو کوئی برائی تھوڑی کی ہے ان کی، عزت میں بھی ایسا ان کو مقام نہ دو کہ وہاں تک پہنچا دو. آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ نبیوں کو تو چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑیں، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ ان کو سارا ہی اختیار دے دیتے ہیں کہ ہماری صحت بھی یہی دیتے ہیں، ہماری روزی بھی یہی دیتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہی دیتے ہیں، ہمارے کام بھی یہی سنوارتے ہیں، ہمارے مشکل کشا بھی یہی ہیں، ہماری روزی رساں بھی یہی ہیں، تو سب کچھ تو یہی ہے. اتنا غلو کہاں ان کو بٹھا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے جاتے جاتے بھی فرمایا تھا کہ لعنت تو یہود و نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اتنا غلو کیا کہ وہیں پہ سجدے کرنے شروع ہو گئے. تو جاتے جاتے ہی بھی یہ فرمایا، اور آج دیکھیں سجدہ گاہ بنے ہوئے، ہر مزار سجدہ گاہ ہے، وہاں پہ سجدے ہوتے ہیں باقاعدہ. اور آپ کبھی خبروں میں دیکھا کریں جب کہ کسی کے عرس یا وہ ہوتے ہیں تو وہ کیا اس کے بارے میں ڈسکرپشن ضرور سنا کریں کہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ آئیں، یہاں سے کسی کی مرادیں، وہ خالی ہاتھ نہیں کوئی جاتا، ہر ایک کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں پہ یہ ہوتا ہے، تو وہ مرادیں تو پوری کرنے والے وہی ہو گئے. تو غلو ہے نا، یہ دین میں غلو ہے. ہم تو ویسے جس چیز میں بھی پہنچ جائیں نا، ہم ایکسٹریم پہ ہی پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیں، چاہے اب قرآن کی تعظیم کرنے میں کہیں گے بھائی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، جو ہمارے 8-10 دن ہیں ناپاکی کے، وہ نہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے. یہ غلو ہو گیا بھائی، لو پہنو اور پکڑو اور تم اس کو سیکھو. روزہ افطار کرنے لگتے ہیں اس میں غلو، اب افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا، میں گھومتے پھر رہے نہیں، ثواب اور مل جائے گا، ابھی تو میں یہ فرائی کر لوں اور وہ کر لوں، نہیں روزہ کھولنا ہی نہیں، تھوڑا اوپر کر کے کھولتی ہوں تاکہ جو ہے نا ذرا زیادہ وہ. نہیں، یہ غلو ہے، حد سے آگے نہ بڑھیں، حد کے اندر رہیں. اسی طرح رسول کا مرتبہ جب خدا کے برابر کر دیتے ہیں. آپ کبھی سنیں یہ باتیں جو یہ، جب کئی دفعہ بعض لوگ یعنی ایسے پروگرامز میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یا نعتیں کر رہے ہوتے ہیں یا ان میں، ایسے پروگرامز میں تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں سبحان اللہ, جتنا وہ غلوف کرے گا نا اتنا ہی وہ سبحان اللہ اونچی آواز میں کریں گے کہ وہ بھائی بہت ہی بڑی بات ہو گئی. تو بیلنس رکھنا ضروری ہے, تعظیم کرنی ہے لیکن بیلنس. رسول جتنا مرضی بلند ہو جائے, معراج پہ چلے گئے, وہاں پہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے, تب بھی رسول بندہ ہی رہے گا, وہ خدا نہیں بن جائے گا. اور خدا جو ہے چاہے وہ نزول کر کے, ہر رات حدیث میں آتا ہے کہ آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کو پوچھتے ہیں, وہ آپ نے حدیث ساروں نے سنی ہوگی. تو نزول بھی کر جائے تو خدا خدا ہے اور بندہ بندہ ہے. اسی طرح چاہے کوئی امام ہے, چاہے کوئی اور اولیاء اللہ ہے, چاہے صحابہ کرام ہے, چاہے تابعین ہے, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, ان سے تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ہائے آپ نے یہ کہہ دیا, کتنی کفر کی بات کہہ دی, یہ خلوف ہے. وہ انسان تھے, صرف یاد رکھیں انبیاء جو ہیں نا وہ غلطیوں سے پاک ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل حفاظت ہوتی تھی ان کے لیے, غلطی نہیں کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سا شہد کا فرما دیا کہ میں اب آئندہ نہیں کھاؤں گا, اسی وقت آئے اتریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک نگرانی میں وہ ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے ان سے. حالانکہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی, ایک صرف ایک غلطی بھی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں, باقی تو کسی کے ساتھ کوئی پیرے نہیں ہے, وہ انسان ہے اور انسان انسان ہی رہے گا, وہ نہ نبی بن جائے گا نہ خدا بن سکتا ہے, خدا تو بن ہی نہیں سکتا. لیکن ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ہماری عقلوں کو کہ بس یہ کوئی بات ہو گئی, اب یہ کیسے کہہ دیا, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. بے شک وہ ہستیاں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اب ہم نے جیسے مثلا صحابہ کا پڑھا, صحابہ میں جنگیں بھی ہوئیں, حضرت علی حضرت معاویہ میں ہوئی, ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ وہ غلط تھے اور ان کو تو ایسے نہیں کرنا, نہیں, اس لیے کیونکہ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہی ہیں, ان کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہے جو بھی. مگر یہ عقیدہ رکھنا ان سے تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی جی, یہ غلط ہے. غلطی ہو سکتی کیونکہ وہ انسان ہے, آئمہ کرام سے بھی غلطی ہو سکتی کیونکہ وہ انسان ہے. اور اسی وجہ سے ہم اتنے متشدد ہو جاتے ہیں نا, اتنے شدید ہو جاتے ہیں اس چیز میں, وہی بات ہے غلوف کرنے لگتے. اچھا دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی لیکن بس غلوف اتنا کہ اسی طرح جیسے یہ اہل کتاب کا حال ہے, عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنا دیا, ایک فرقہ ان میں تھا, انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا, انہوں نے ان کو تورات جو زبانی سنا دی تھی. تو جب دین کا علم نہ ہونا تو پھر یہی ہوتا ہے, صرف غلوف ہی رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ, اور نہ تم پیروی کرو ایک قوم کی خواہشات کی, قد ضلوا من قبل, جو بھٹک گئے تھے تم سے پہلے, اس سے پہلے. ایک قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, یعنی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی تھنکنگ کے مطابق نہ چلو, جو کہ بھٹک گئے تھے اس سے پہلے, وہ بھٹکے ہوئے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے, اہل کتاب سے بات ہو رہی نا, ان کو کہا جا رہا ہے ایک ایسی قوم کی پیروی نہ کرو. وہ کس کی پیروی کر رہے تھے؟ اچھا اس کے لیے ہم تھوڑا سا ہسٹری میں ہمیں جانا پڑے گا. ایکچولی جب تقریباً میں نے آپ کو جیسے بتایا تین صدیوں تک تو فورتھ عیسوی سے یہ شروع ہوا نا, جو میں نے آپ کو بتایا ٹرینیٹی کا عقیدہ, تو تین صدیوں تک تو ان کا ریلیجن کچھ ٹھیک چلتا رہا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے جب ایکسپینڈ ہوتا ہے, آگے سے آگے دین پھیلتا ہے, تو کیا ہوا کہ یہ ظاہر ہے سیریا سے نکل کے, جو آج کا ہم سیریا کہتے ہیں, شام ان کا علاقہ تو بہت بڑا تھا, تو اس سے نکل کے جب ایجپٹ اور یونان گریکس میں گیا یہ, تو گریکس کے اندر گریک میتھڈالوجیز آج بھی آپ سنتے ہیں نا, بہت مشہور ہیں یہ باتیں گریک میتھڈالوجیز. تو گریکس میں ایک عقیدہ تھا, ٹرینیٹی کہہ سکتے ہیں اس کو, جس کی تھری بیسز تھیں, ایک وجود, حیات اور علم, یہ تین یاد رکھیں, وجود, حیات, علم. تو اب اس جب کرسچنز یہاں پہ آئے نا اپنا تبلیغ کرنے کے لیے, جس کو کہہ دیں گے عام الفاظ میں تبلیغ کرنے لگے, تو وہ بہت ایک تو امپریس بھی ہوئے, آج بھی لوگ امپریسڈ رہتے ہیں گریک میتھڈالوجیز, تو اس وقت سوچیں ذرا نا, مطلب ظاہر ہے ہر دور میں ایسی قوموں سے لوگ امپریس ہوتے ہیں جن کے مطلب جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں, وہ بڑے ترقی یافتہ تھے اس زمانے کے, جو مطلب ذہین لوگ جن کو کہیں گے, جیسے آج ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں, سمپل سمجھ لیں بات. تو اینی ہاؤ, ان کے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آئی ہوئی تھی گریکس کے پاس, انہوں نے بس اپنے خیالات کی بیسس پہ ایک دنیا کی جو کہتے سکتے ہیں نا تصویر سی بنائی ہوئی تھی, اور اس کے اندر یہ تین چیزیں انہوں نے کہیں کہ یہ ہماری بیس ہیں. اچھا, اب جو یہ کرسچن, اب انہوں نے ظاہر ہے جہاں پہ اپنا دین پھیلانا ہے, تو جیسے ان کو لانے کے لیے اس کے اندر کہ اچھا تم تین چیزوں کو مانتے ہو نا, تو لو یہ تین چیزیں ہم تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں, تم بس ان پہ ایمان لے آؤ, تو یہی بس ہمارا, تم عیسائیت میں داخل ہو جاؤ گے. اس میں کیا ہے, یہ ایسے ہی ہے. مثلاً میں آپ کو اس سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ جیسے ہم کرسچنز کے اندر یا اور لوگوں میں تبلیغ کرنے لگتے ہیں نا, ان کے ملک میں رہتے ہیں, ان کی افکار سے ہم ان کی تھنکنگ سے امپریس بھی ہوتے ہیں, تو جب ہم ان کے سامنے اپنے دین کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں, تو ہم ایسے اپنے دین کو بعض لوگ, ہر ایک تو نہیں, بعض ایسے ٹوسٹ کرتے ہیں تاکہ کسی طرح ان کے مطابق ہو جائے اور یہ آسانی سے بس پھر اسلام لے آئیں, ان کے اندر فٹ کرنے کے لیے نا, سمجھ لیں, سمجھائے. تو انہوں نے بھی ان کے اندر اس دین کو, اپنے کرسچینٹی کو ان کے اندر پریچ کرنے کے لیے, انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو کہتے کہ یہ ہے دین اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ, نہیں لاتے تو نہ صحیح, وہ اس کو ایسے ٹوسٹ کیا کہ اچھا تین کو تم کرتے نا, یہ لو ہم تین بنا دیتے ہیں تمہیں, ایسی کیا بات ہوگی. تو ان کو تین بنا کے رکھ دیا کہ یہ دیکھو گاڈ, اور یہ تم کہتے ہو, تم بھی کہتے ہو گاڈ, اور یہ ہولی گوسٹ, اور یہ سن ہے, تو بس اس کو مان لو, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, برنابس کی جو انجیل ہے, وہ ان کے ایک حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, برنابس, تو انہوں نے اس جو دو تین نسخے ان کے ابھی دنیا میں تھے لیکن کسی کو یہ دکھاتے نہیں تھے, اور اب تو خیر الحمدللہ انگلش میں, عربک میں, پرشین, فرینچ, اردو میں بھی بلکہ اس کی ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں, تو اس کے اندر کہیں پہ یہ ٹرینیٹی اور ان چیزوں کا کچھ نہیں ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ کیوں تم ان کے پیچھے جا رہے ہو, ان کی تھنکنگ کو لے رہے ہو, قد دلوا من قبل, وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی خدا کی طرف سے کتاب ہے نہ کوئی کچھ ہے, وہ ادلوا کثیرا, اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکا دیا ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو افلاطون کا جو سارا ہے وہ بھی یہ انہی چیزوں کے اوپر تھا نا سارا فلسفہ اس کا. تو وہ دلو ان سوائے سبیل, اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے, تو تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ ان کی تھنکنگ کو چھوڑ دو, ان کے فلاسفیز کو چھوڑ دو, اور سیدھے راستے کے اوپر آؤ, وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں. اچھا, ان کو تو یہ کہا جا رہا ہے, ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے بھی کوئی ہے کہ ہم اتباع نہ کریں, دوسری اقوام کے فلسفے اختیار نہ کریں, ان کی تھنکنگ ہم مت لیں؟ ہمارے لیے بھی ہے, کیونکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے نہ چلیں. ایسا کچھ ہے ہمارے پاس؟ اپنی نماز دیکھیں, اس میں سورہ فاتحہ آتی ہے نا, تو آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو بھٹکے ہوئے ہیں. اور بھٹکے ہوئے ہم کن کو کہہ رہے ہوتے؟ یہ عیسائیوں کو. اس کے باوجود ہم اپنے سارے طور طریقے, اپنا رہن سہن, اپنی زندگی گزارنے کا وہ, اپنی رسم و رواج, اپنی سیلیبریشنز, اپنا لباس, اپنی تھنکنگ, اپنے رواج سب ان سے لیتے ہیں. کرسمس بھی ہمیں اچھی لگتی ہے, ویلنٹائن بھی ہمیں اچھا لگتا ہے, ہالووین بھی ہمیں اچھی لگتی ہے, ان سب چیزیں ان کی اچھی لگتی ہیں. اور نماز میں زور و شور سے کہتے ہیں کہ دعا لی, آمین, نہ ان کے راستے پہ نہ چلانا, نماز سے سلام پھیرتے ہی ان کے راستے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں چلنے کے لیے اس پہ. تو یہاں پہ ان کو کہا گیا, اور ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہم یہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے, ان کی جو تھنکنگ ہے, ان کے جو ویز ہیں, ان کے ویز کو ہم نہ اپنائیں, ان کے فٹ سٹیپس پہ ہم نہ چلیں. وہ بھٹکے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت سو کو بھٹکایا ہے, وہ خود راستے سے سیدھے راستے پہ نہیں ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود, لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا, جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, یا جن لوگوں نے اور اللہ کے حکموں کا انکار کیا، یہ کفر کرنا ہی ہے نا، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اب سوچ لیں وہ قوم جو دنیا کے اندر ایسے چوزن ون تھی، اس کے اوپر لعنت آئی تھی. کس کی زبان سے لعنت کی گئی؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم. اور بھی پیغمبروں کی زبان سے لعنت کی گئی، لیکن ان دونوں کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا، داؤد علیہ السلام کا دور ان میں بہت گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری رسول آئے تھے ان میں. تو دونوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایک لوگ جو پیپل آف دا بک کہلاتے تھے، علم والے تھے، ان کے اوپر ایسی بد دعا، ایسی لعنت. کے لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے محروم کرنے کی دعا. کس نے کی؟ داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لعنت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کی گئی جو تورات میں موجود ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بھی کی گئی جو انجیل میں موجود ہے، اور زبور میں داؤد علیہ السلام کے دور میں کی گئی. تو ساری کتابوں میں کی گئی. اب دیکھیں اس کے اندر قرآن میں بھی آ گئی، ان کے کن کاموں کی وجہ سے کی گئی وہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا. تو لعنت کے الفاظ بھی بڑے سخت تھے، کیونکہ جیسے آتا ہے ان کی متا کی انجیل میں، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہو، یعنی کہ علماء کو کہا جا رہا ہے، تم پر افسوس ہو، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو لمبا کرتے ہو، ایک ایک مرید کو کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو، جہنم کا بیٹا بنا دیتے ہو. ویسے تمہیں مرید بنانے کے لیے تم دور دور تک جاتے ہو، جب مرید بن جاتا ہے تو دیکھو تم کیا حال کرتے ہو، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، لمبے یعنی دکھاوے کے لیے نا، ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینی، یہ کر لینا تاکہ دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم کتنے دیندار ہیں. لیکن ان کو پکارا ہی کس طرح گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے ریاکار فقیہ ہو، ریاکاری کرتے ہو تم، دکھاوے کرتے ہو، بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو، بیوائیں ہیں اور ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کر لینا، دکھاووں کے لیے نماز پڑھنا. ویسے ان میں نا اصل میں تھا کہ جو ظاہری کام تھے نا، نمائشی کام، وہ تو بہت تھے، بڑے لمبے لمبے جبے پہن لینا، یہ جیسے اب ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، داڑیاں رکھ لی، یہ کر لیا، لیکن اندر کچھ نہیں ہے. اس طرح سے ان کے اعمال تھے. تو اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کوئی بات نہیں، مگر اگر مقدس کے سونے کی قسم کھا لے تو اس کا پابند ہے. اور اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا گناہ ہے، کیا یہ مقدس کی قسم کھانا یا سونے کو مقدس کہنا؟ اے اندھے راہ بتانے والوں، مچھر کو چھانتے ہو اور ثابت اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی بڑے بڑے کام ہیں ان کو تو تم کچھ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے گناہوں کو کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحثیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنا زور دینا اور اتنا ان چیز کو بڑا بنا لینا، بڑے گناہ ہیں نا، ان کو آرام سے ہضم کر لیتے ہو. یہ ان کے علماء کے کردار کی جھلک تھی جو ان کے نبی کی زبان سے ادا ہو رہی تھی. اور فرماتے ہیں کہ تم سانپوں کے سپولی ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے مگر اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی باہر سے مذہبی لبادے اڑے ہوئے ہیں، اندر باہر سے خوبصورت باتیں، جیسے قبر ہے نا، قبر کے اوپر کتنی خوبصورت سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور کیا ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ ہڈیاں اور نجاستیں. اسی طرح تم لوگ ہو، لوگوں کو راستے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں اللہ رسول اور اس کی، مگر اندر بے دینی ہے، اندر ریاکاری ہے. تو یہ لوگ خوبصورت تقریریں کرتے تھے نا، بڑے بڑے خطبے دیتے تھے، مگر اپنے اندر کی اصلاح نہیں تھی، اپنی فکر نہیں تھی. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے لیے کہی گئیں. داؤد علیہ السلام نے بھی ان پہ تنقید کی اور فرمایا کہ تمہیں میرا آئین، تو خدا شریر سے کہتا ہے، جو برے ہیں لوگ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پہ کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. تو زانیوں کا شریک رہا ہے، چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا ہے، تیرے منہ سے برائی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے، تو نے یہ کام کیے اور خاموش رہا، تو نے یہ گمان کیا کہ میں تم ہی سا ہوں، مگر میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا۔ اب اے خدا کو بھولنے والوں، سوچ لو ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کوئی چھڑانے والا نہ ہو اور میں تمہیں پھاڑ ڈالوں۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے تھا، اور کتنی سخت انہوں نے ان لوگوں کو لینگویج میں بتایا، کیونکہ ان کے حال بہت برے ہو گئے تھے۔ تو حالانکہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تقریباً، ان کے درمیان ڈفرینس 1000 ایئرس کا ہے، سوچیں گے کتنی ان کو ملامتیں کی گئیں، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اور اگر آپ یہ ساری باتوں کو سنیں تو ایسے لگتا ہے ہمارے ہی حال بیان ہو رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کیوں لعنت کی گئی؟ اب انسان سوچتا ہے کیا انہوں نے قصور کر دیا تھا؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ معصیت کسی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ وکانو یعتدون، اور وہ زیادتیاں کرنے والے تھے۔ زیادتیاں کس پہ کی تھیں؟ انسانوں پہ۔ انسانوں میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے، حق تلفیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق مارتے تھے، حرام کاریاں کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے۔ تو اللہ کی نافرمانی بھی، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی برائی۔ کانو لا یتناہون، تیسرا جرم ان کا کیا تھا؟ نہیں روکتے تھے ام منکرن، منکر سے نہیں روکتے تھے۔ ام منکرن فعلو، جو انہوں نے کیا اس کو، جو منکر کرتا تھا نا اس کو نہیں روکتے تھے کہ اس کو منع کریں کہ یہ مت کرو۔ یہ جو منکر سے روکنا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک صفائی کا انتظام ہے، سمجھ لیں۔ اس سے معاشرہ صاف ہوتا ہے نہ، یہ خود اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، خود زیادتیاں کرتے تھے لوگوں سے، اور کیا تھے، دوسروں کو جب برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ اٹ سیلف ایک گناہ ہے کہ جب برائی دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا نا، اس کو لازمی اس بات سے غصہ آئے گا کہ لوگ اللہ کی نافرمانی جب کر رہے ہوں گے تو اس کو یہ ہوگا کہ کیوں ایسے کرتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور کیا ہے، اگر کوئی ٹھنڈے پیٹوں بیٹھ کے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، پھر کیا ہو گیا اگر لوگوں نے برائی کر لی، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی دیکھ کے اس کے چہرے پہ بل بھی نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ مگر یہ کیوں نہیں منع کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس حمام میں سارے ہی ننگے تھے نا، کوئی کسی کو کیا ٹوکے گا، خود بھی تو وہی کر رہا ہے۔ سارے ہی خاموش رہتے تھے، کسی کو کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی کو کچھ کہا تو وہ ہمیں کہے گا تم بھی تو ایسے کر رہے ہو، اور تم تو فلاں چیز کرتے ہو اور فلاں چیز کرتے ہو۔ تو خود بھی برائی کرتے تھے، دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس چیز کو لعنت کا سبب بتایا گیا کہ اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے، یعنی شریعت کے خلاف کام دیکھے، اس پہ فرض ہے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے کہے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں تو برا جانے۔ یہ ضعیف ایمان والا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ ضعیف ایمان کا ہے کہ اگر دل میں برا جانا۔ لیکن اگر کوئی دل میں بھی نہیں برا جانتا تو اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں۔ جیسے ہم کئی چیزیں دیکھتے ہیں اپنے سامنے نا، کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی آپ تو بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہو گئے، یہ تو آج کل ساری ہو گیا، ہنستے ہیں اس بات پہ کہ آپ برائی دیکھ کے اور آپ اس کو برا سمجھنے ہیں، یہ کہاں برائی ہے؟ دیکھیں فحاشی کے کئی کام ہیں، بے حیائی کے کئی کام ہیں، بے حیائی کی کئی باتیں ہیں، آپ نے دیکھا وہ اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ برائی ہے تو دوسرا ہنسے گا آپ کے اوپر، اس کو برائی کہہ رہے ہو، بس ہنسے گا کہ یہ کسی بے وقوف ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ برائی کو برائی بھی نہیں جانتے، حالانکہ یہ بھی ضعف ایمان ہے، برائی بھی نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ یعنی پھر آپ بھی اسی برائی میں ملوث ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو برائی نہیں سمجھیں گے تو ایک دن وہ برائی آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ مسند احمد میں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اس وقت کے برائیاں ان میں پھیل جائیں اور وہ باوجود قدرت کے انکار نہ کریں، اس وقت عام خاص سب کو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ یعنی اگر ایلیٹ کلاس یا کوئی خاص خاص لوگ گناہ کر رہے ہیں نا، تو ساری پبلک پہ عذاب نہیں آتا۔ کب تک نہیں آتا؟ جب تک کہ سارے ہی اس میں نہ ملوث ہو جائیں۔ جب سارے ہی برائی کرنے لگیں اور قدرت ہے بھی پھر بھی منع نہیں کرتے، سب پہ عذاب آ جاتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہونی شروع ہو، وہاں جو بھی ہو ان خلاف شرع امور سے ناراض ہو، وہ اس جیسا ہے جو وہاں حاضر ہی نہ ہو۔ یعنی اگر ہم کہیں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن ہم ان برائی کے کاموں سے ناراض ہو رہے ہیں، ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے ہم وہاں پہ نہیں ہیں۔ اور جو ان خطاؤں سے راضی ہو، گو وہ وہاں موجود نہ ہو، وہ ایسا ہے گویا ان میں حاضر ہے۔ مثلاً میں پاکستان میں بیٹھی ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے ویسٹ میں یہ ہو رہا ہے، اور میں اس چیز سے خوش ہو رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں اچھا وہاں پہ یہ ہوتا ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، بڑا مزہ آتا ہوگا ان کو تو ایسے یہ کام کرتے ہیں، تو حالانکہ میں وہ کام نہیں کر رہی، لیکن میں بھی ان میں شامل ہوں، گویا ان میں حاضر ہے وہ۔ بات سمجھ آئیے؟ یعنی اگر آپ برائی میں کی یہاں پہ اللہ کی نافرمانی میں وہاں پہ ہیں، لیکن آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، اسے انکار کرتے ہیں، اسے ناراض ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے آپ وہاں پہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہے دور بیٹھے ہوئے لیکن آپ خوش ہو رہے ہیں ان کاموں پہ جو نافرمانی کی ہیں، جو غلط ہیں، جو بے حیائی کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کے ہیں، تو ان آپ کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا اس میں کہ جو وہاں پہ ہیں۔ ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا، خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کرنے سے نہ روک دے، یعنی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ تم حق بات نہ کہو۔ اس حدیث کو بیان فرما کے حضرت ابو سعید خدری رو پڑے، فرمانے لگے افسوس ہے ہم نے ایسے کئی موقعوں پر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کی ہیبت مان لی، ان کے ڈر کو آگے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ابن ماجہ میں ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے نا، تو تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے، جب جن لوگوں نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خاموشی اختیار کی برائی دیکھ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں اس وقت خاموشی اختیار کی، وہ کہیں گے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں سب سے زیادہ حقدار تھا کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ یہ بھی ابن ماجہ میں، یعنی جب برائی ہو رہی ہے تو پھر اس وقت کچھ بولو، اگر بول نہیں سکتے، اتنا خطرہ ہے، تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانو نا۔ دیکھیں جب برائی پہ کوئی برائی کو برائی نہیں کہے گا نا، تو برائی پھیلے گی اور خیر ختم ہونے لگے گی، پھر لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ برائی جو ہے نا یہی اچھی بات ہے، یہ اچھائی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں سوسائٹی میں کئی چیزوں کو، کئی کاموں کو کرنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا، نہیں برائی سمجھا جاتا، اور بے شمار کام ہے، بے شمار کام جن کو برائی آج سمجھا نہیں جاتا۔ تو لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، ظاہراً تو نیکی کے بڑے بڑے کام اور دین کے بڑے بڑے کام یہ کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا؟ روح ہی نہیں ہے۔ لیکن ویسے تو دیندار بنتے ہیں، تو اگر تم اتنے ہی دیندار ہو تو اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں پسند کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ان کو کہو گے اٹس اوکے ٹو ڈو دس، اٹس فائن، نہیں تمہیں پرواہ ہی نہ ہو، بس برائی پہ ہم کمپرومائز کرنے لگتے ہیں نا۔ اسی وجہ سے دیکھیں برائی کرنے والے تو دھڑلے سے پھر رہے ہیں آج، اور جو نیکی کرنے والے نا وہ دبکے بیٹھے ہیں، وہ بےچاری شرماتے پھرتے ہیں وہ کہ اب ہمیں نہ کوئی برا کہہ دے۔ برائی کرنے والے کا نہ کوئی ہاتھ روکتا ہے، نہ ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑتا ہے، سب بس خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی قوموں میں جب اخلاقی پستی آتی ہے نا تو یہ ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا ہی نہیں، کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے، انتہا یہ ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں تک کو کہنے سے ڈرتے ہیں، یہاں کہیں گے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کچھ کہہ دیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہو آر یو ٹو سے، آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے۔ یہ حال ہے۔ لیکن یہ دینی غیرت، اگر واقعی دینی غیرت اپنے اندر ہے تو پھر جن کاموں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس پہ ہمیں بھی ناراض ہونا چاہیے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ان کاموں سے ناراض ہو اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں خوشی ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ اور ویسے ہم دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے دیندار ہیں اور ہمارے تو بس اللہ سے ہم سے زیادہ تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ مگر اس امت کے آخری دور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آتے ہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ یہی دور چل رہا ہے یا کیا ہے، وہ آپ خود سوچیں اس چیز کو، لیکن حدیث میں آتا ہے جو کہ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، بس نام ہی رہ گیا، اسلام اسلام اسلام، آج ہر طرف اسلام اسلام ہو رہی ہے لیکن سوائے نام کے، اور ہم مسلمان ہم مسلمان، نام کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، یعنی یہ بس لکھائیاں ہی ہیں، بس رائٹنگز تو مل جائیں گی لیکن اس کے سوا کہیں عمل نہیں نظر آئے گا۔ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی بس مسجد ہی ہیں، اس کے اندر لائٹیں تو بڑی لگی ہوئی ہیں، فانوس لگے ہوئے ہیں، ایسے تو بڑی آباد ہے مگر ہدایت کچھ بھی نہیں ہے، خوبصورتی خوبصورتی ہے۔ اور علماء ان کے، کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ علماء کی بات آئی نا، کہ جب علماء گر جاتے ہیں نا، جب وہ گندگی میں پڑ جاتے ہیں، برائی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر تو قوم کا تو سوچے نا، ان کے دین تو ان پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جو خود دین کے ٹھیکے دار ہیں جب ان کا ہی دین خراب ہو گیا تو باقیوں کا کیا حال رہے گا۔ جب وہ ہی صرف یہ چوگے پہننے میں اور اونچی شلواریں کرنے میں اس پہ ہی ان کا سارا زور ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر گلی سڑی ہڈیاں اور اوپر سے بہت خوبصورت قریبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان کے اندر سے نکلے گا اور انہی کے اندر گھس جائے گا، یعنی فتنے وہ ہر وقت پیدا کریں گے، بس ان کا کام کیا ہوگا، فتنے کھڑے کرنا، فرقہ واریت، اس کے خلاف فتوے دے دے، اس کے خلاف فتوے دے دے، وہ فرقہ کافر، وہ فرقہ یہ یہ یہ، ان کا کام مطلب فتنے پیدا کرنے ہوں گا۔ یہ تو میں اپنی ایک آپ کو ایکسپلینیشن بتا رہی ہوں، ایگزامپل ایک بتا رہی ہوں، لیکن ادروائز حدیث میں کیا آتا ہے، فتنے ان کے اندر سے نکلیں گے اور اندر ہی ان کے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب وہ علماء حق نہیں ہوں گے، اور آج دیکھیں اکثریت علماء کی ایسی ہی ہے کہ علماء حق کم ہیں، اسی لیے امت کا یہ حال ہے، کیونکہ یہ آج ایک پروفیشنل چیز بن گئی ہے نا، اسی لیے پروفیشنل جیلسیز بھی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بزنس ہے، بزنس کس کا کتنا بزنس چلتا ہے، کس کی دکان کتنی چل رہی ہے، اسی لیے آپس میں حسد بغض عداوتیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ اگر ایک اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو سب خوش ہوتے کہ چلو یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اس کا بھی کام اور بڑھے آگے، اللہ کی بات اور آگے۔ وہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پروفیشنل جیلسی، گئی میں میرا بھی پروفیشن ہے تو وہ اس کی طرف، اس نے میرے بندے کیوں زیادہ کھینچ لیے، ادھر کو کیوں زیادہ چلے گا۔ واقعی بدترین مخلوق ہو گئے نا ہم اس آسمان کے نیچے۔ اللہ اکبر، ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو، یتولون الذین کفروا، یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان سے دوستیاں کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہود مدینہ جو تھے نا، ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہوتی تھیں؟ وہ جا کے مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے، حالانکہ دیکھو تم مسلمان جو ہیں تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، یہ تو بت پرست ہیں بالکل، اور ان کے ساتھ دلچسپی ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں، اور کہتے تھے ان کو جا کے کہ تم ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ سوچے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم، بہت برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا، یہ جو آگے اپنے لیے فیوچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا اپنے اعمال کی، اتنی بری ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہے ان سے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو کتنا برا ہے جو انہوں نے آگے یہ اعمال جو بھیج رہے ہیں یہ کتنے برے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود جو مدینہ کے تھے وہ پریفر کرتے ایمان والوں کی دوستی کو، لیکن میثاق ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہے اور جا کے ان کے ساتھ ملے ہوئے. مثلاً آج کوئی جا کے کافروں سے تعاون کرنے لگے مسلمانوں کے خلاف. وَفِلْ عَذَابِهُمْ خَالِدُونَ، اور عذاب میں ہمیشہ رہنے والے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف. کیا نازل کیا گیا؟ نبی کی طرف، قرآن. اگر یہ اللہ پر، قرآن پر، اس آخری نبی پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء، نہ وہ بناتے ان کو اپنے گہرے دوست مددگار. ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اطاعت سے نکلے ہوئے، ایمان سے بھی نکل چکے ہیں. کیونکہ انہوں نے دیکھیں، اگر یہ ایمان لاتے نا تو یہ حال نہ ہوتا ان کا. کیا حال نہ ہوتا؟ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ کوآپریشن، ان کی مدد مسلمانوں کے خلاف کرنا، یہ کبھی نہ کرتے. پھر اللہ والا تو اللہ والے کو ہی دوست بناتا ہے نا، اس کے دشمنوں کو جا کے تو نہیں دوست بناتا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے، کہ کبھی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، نبی پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے، تو آپ کافروں سے ایسا تعلق رکھیں جو آپ کے دین کے ہی خلاف ہوں، جو آپ کے دین کے خلاف بولتے ہیں اور ان کے خلاف کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جا جا کے دوستیاں بناتے ہوں. یہ تو ایسے ہی ہے جس شاخ پہ بیٹھے اسی کو کاٹنا شروع کر دیا. آپ خود مسلمان ہیں اور وہ جو مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں، جو مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ ایک پیالہ ہمنے والا ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن یہ اکثر فاسق ہیں. اب اگلی جو آیت ہے اس کی ہم مختصراً بات کریں گے، کیونکہ جو اگلی چار آیتیں ہیں نا یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. ساتواں پارا جو شروع ہوا ہے وہ اس آیت کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون ہے جو مسلمانوں کے دوست ہیں، جو زیادہ مسلمانوں سے قریب ہیں، اور کون ہیں جو ان سے ہمیشہ بغض رکھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر، ایک آیت پڑھنے سے پہلے یہ بات بتا دوں، پلیز انڈیویجولز کو ذہن میں نہیں لے کر آئیں، یہ ایز اے ہول بات کی جا رہی، اوور آل جس کو کہیں گے بات کی جا رہی، کہ اوور آل یہ قومیں ہیں جو مسلمانوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھتی ہیں، اور یہ قوم ہے جو مسلمانوں سے تھوڑا قریب ہے محبت میں. کیونکہ جب آپ انڈیویجولس کو ذہن میں لے کر آتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے میرا تو فلاں پروفیسر، وہ تو یہودی تھا، اس نے تو میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، اور میری فلاں نیبر وہ تو اتنی اچھی تھی، وہ ہندو تھی لیکن وہ اتنی اچھی تھی. تو اٹس ناٹ انڈیویجولس جن کی بات ہو رہی ہے، اٹس ایز اے ہول میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. میجورٹی کیسی ہوتی ہے؟ انڈیویجولس تو دیکھیں ہر ایک قوم میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک ایک بندے کو بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اوور آل بات کی جا رہی ہے. سو یہ ذہن میں رکھ کے یہ آیت سمجھے، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، البتہ تم ضرور پاؤ گے، دیکھیں کتنی شدت ہے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا لوگوں میں سے ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں جو سب سے آگے ہیں، سب سے شدید ہیں، وہ ہیں جو یہودی اور جو مشرک ہیں. یہود کا نام پہلے لیا گیا، مشرکوں کا بعد میں لیا گیا، اس لیے کہ یہود کا مسئلہ یہ ہوتا تھا، دیکھیں مشرکین مکہ بھی تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن وہ سامنے سے حملہ کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ سازشیں، اندر اندر سے جڑیں کاٹنا، آپ کے سامنے کانٹریکٹ کر لیے، پیچھے پیچھے سے جا کے اور آپ کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں، دشمنوں سے مل رہے ہیں. آج بھی دنیا میں یہ یہود جو ہے نا بہت مشہور ہیں، صرف ہمارے، ہم نہیں کہتے، یہ کرسچن بھی کہتے ہیں اور بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہود جو ہے نا کانسپریسیز کرنے میں بہت آگے ہیں، سیاست میں نہیں، ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ اور چیزوں میں بھی یہ پیچھے پیچھے سے جا کے کہ کاٹتے ہیں دوسرے کو. اور اس وقت بھی، آج تک بھی آپ دیکھیں، ایمان والوں کے ساتھ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن یہی ہیں، انہوں نے ہی اپنے پیچھے دوسروں کو بھی لگایا تھا, عیسائیوں کا یا کچھ, مگر مین یہی ہے. اور جو مشرک ہیں, مشرک آج جو بت پرست ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ انڈیا میں ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی مسلمانوں کے اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ مسجدوں کو گرانا یا مسجدوں کو جلانا یا مسلمانوں کے ساتھ جو بھی بربریت کے سلوک ہیں سب سے زیادہ ان کے ملک میں ہوئے. اور یہودیوں کے تو لٹریچر وغیرہ میں بھی, ان کی پوئٹری میں بھی پڑھے نا, تو نفرت ہے جیسے مسلمانوں سے. اچھا, اس وقت بھی ایسا تھا, آج تک بھی ایسا ہے. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور تم پاؤ گے محبت میں سب سے قریب کن کو, ایمان والوں کی محبت میں کن کو قریب پاؤ گے, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آج کے کیا کرسچن اس میں شامل ہے یا یہ کوئی اور تھے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ایکچولی نصارہ جو تھے وہ یہ نہیں ہے جو آج کے کرسچن ہیں. آج کے کرسچن جو ہیں وہ سینٹ پال کے فالوورز ہیں, انہوں نے تو اپنا بالکل بدل دیا نا. تو نصارہ وہ تھے جو حضرت شمعون جو تھے, حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, تو ان کے پیروکاروں کو کہتے ہیں. وہ لوگ اس زمانے میں شرک میں نہیں مبتلا تھے, ٹھیک ہے, مگر واللہ عالم. مگر اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ لوگ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے پھر بھی قریب, تو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں, تو آپ دیکھیں گے کہ نصارہ آج بھی دیکھیں کئی جگہ پہ چرچز وغیرہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے. وہاں پہ انہوں نے جمعہ وغیرہ کی بھی آپ کو آزادی دی, جبکہ آپ کسی سنگوگ میں یا ایسی جگہ پہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے جمعے کی آپ کو پڑھنے کی کبھی اجازت دی ہو یا کچھ. اور ان ملکوں میں بھی مسلمان زیادہ سیفلی اور زیادہ اپنی پیسفلی رہ پا رہے ہیں دنیا میں. ذالک بانہم منہم قسیسین و رہبانہ, یہ اس وجہ سے کہ عیسائیوں کے اندر نا علماء بھی ہیں اور درویش قسم کے لوگ بھی ہیں. درویش وہ راہب جو دنیا سے تاریک دنیا نا, اس کو دنیا کا کچھ نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ یہود کے اندر ایسی چیزیں نہیں تھیں. یہود تو اتنے زیادہ دنیا میں آج بھی دیکھیں نا, یہودی اس چیز میں مشہور ہیں, لالچ اور اتنے گریڈی, اور یہ دنیا پیسے کے پیچھے اتنا بھاگنے والے ہیں. مالدار بھی بہت ہیں دنیا میں, لیکن جیسے یہ کرسچینٹی میں تھا نا, اور اس وقت تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان کی تھی بحیرہ راہب نے, آپ کو بھی میں نے سیرت میں بھی بتایا تھا, تو اس نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دیا تھا. پھر اسی طرح نجاشی نے مسلمانوں کو سب سے پہلے پناہ دی تھی اپنے ملک میں, اور کس طرح ان کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط بھیجے تھے ڈفرینٹ بادشاہوں کے پاس, تو قیصر روم, اس نے بھی بہت, ہرقل جو تھا, جو اس نے بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب عزت کی بات کی تھی اور بڑی اچھی بات کی تھی, اور ایکچولی انفیکٹ وہ مسلمان بھی ہونا چاہ رہا تھا, لیکن اپنے جو لوگ تھے, اپنے جو وزیر تھے, ان کو دیکھ کے وہ نہیں یہ کر سکا کہ وہ اپنا تخت چھوڑ دے اور مسلمان ہو جائے. اسی طرح مقوقس شاہ مصر جو تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے تحفے تحائف بھی بھیجے تھے جب اس کو خط ملا تھا. اس کے برعکس آپ دیکھیں ایران کا بادشاہ تھا جو آگ کو پوجتے تھے, آتش پرست تھے, اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا اور بہت بری باتیں کہی تھیں. تو کرسچینٹی میں ہمیشہ سے ایک سافٹ کارنر رہا تھا. نجران کے لوگوں کا آپ نے پڑھا تھا پہلے کہ وہ وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لیکن وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تھا کہ آ کے ہم ایک باہر نکل کے ہم ایک ان کے ساتھ مباحلہ کریں گے, تو پھر اس وقت وہ چلے گئے تھے واپس نا, تو انہوں نے بھی وہ نیچے ہو کے رہے تھے, کبھی مقابلے کا اور کبھی اس طرح سے سازشوں کا ایسا جال نہیں بچھایا تھا کبھی بھی انہوں نے. تو ان لوگوں میں پھر بھی علماء حق تھے, اور پھر ان میں رہبان تھے یعنی راہب قسم کے لوگ تھے. بس تیسری کوالٹی ان کی کیا بتائے گی, وہ انہم لا یستکبرون, اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے تھے. دیکھیں جب علم کے ساتھ تکبر آ جاتا ہے, علم تو یہود کے پاس بھی تھا, علماء تو ان میں بھی تھے, لیکن علماء میں کیا تھا, تکبر تھا, ان میں تکبر نہیں تھا. اور جب انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا نا, تو وہ حق کو جب دیکھتا ہے تو وہ پہچان کے اس کو قبول کر لیتا ہے, اس کی انا نہیں بیچ میں آتی, وہ ہمبل ہوتا ہے تو مان جاتا ہے وہ. لیکن جہاں پہ تکبر آ گیا تو وہ حق کو کبھی انسان کو ماننے نہیں دیتا تکبر, اور انسان اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہتا ہے. تو یہ تھوڑی سی باتیں. اب ہم انشاءاللہ جب اگلی وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ان آیتوں کے ساتھ اس کا کیا انٹر ریلیشن بنتا ہے, تو اس میں ہم انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں ان کو دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ تلاوت سنیں.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون